इतवार 29 मई सैरवीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी जोहरी तिजारत करने वाले ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला इत्तेफाक राय से होगा। पाकिस्तान को इस रुकनियत से हासिल क्या होगा?
हिंदुस्तान को जो सहूलत मिली है यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील से, उसको ये सहूलत है कि इसके ऊपर एनपीटी का तकाजा नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर तकाजा रहेगा।
तफसील खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ جوہری تجارت کرنے والے ممالک کے گروپ میں پاکستان کی شمولیت کا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے گا اور اس گروپ کا اگلا اجلاس جون کے مہینے میں ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
ایک سوال کے جواب میں مارک ٹونر نے کہا کہ پاکستان نے جوہری تجارت کرنے والے ملکوں کے گروپ میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کوئی بھی ملک اس گروپ میں شامل ہونے کی درخواست دے سکتا ہے۔ اس گروپ میں رکنیت اتفاق رائے سے دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس نے جوہری تجارت کرنے والے ملکوں کے گروپ میں شمولیت کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ انڈیا بھی اس نیوکلیئر سپلائرز گروپ این ایس جی میں رکن کے طور پر شمولیت کا خواہاں ہے۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں 48 ملک شامل ہیں اور اس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو، جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے عناصر کی برآمد اور منتقلی پر کنٹرول کے ذریعے روکنا ہے۔
ایران کے وزیر ثقافت کا کہنا ہے کہ تہران رواں سال اپنے شہریوں کو سعودی عرب حج کی ادائیگی کے لیے نہیں بھیجے گا۔ علی جنتی نے سعودی عرب پر ایرانی عازمین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال حج کے دوران مچنے والی بھگدڑ میں سینکڑوں ایرانی شہری مارے گئے تھے، جس کے ذمہ دار سعودی حکام ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے اور یہ دونوں ممالک شام اور یمن کے خطے میں ہونے والی جنگوں میں مختلف متحارب حریفوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران 700 سے زیادہ تارکین وطن اور پناہ گزین بحیرہ روم میں ڈوب چکے ہیں۔ عبید ملک۔
اقوام متحدہ کے تارکین وطن کے ادارے کی ترجمان کارلوٹا سیمی کا کہنا ہے کہ اٹلی کے جنوب میں بدھ جمعرات اور جمعے کے روز کئی کشتیاں ڈوب گئی تھیں، جب تارکین وطن نے ایسی کشتیوں میں یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کی جو سمندر میں سفر کے لیے مناسب نہیں تھیں۔ ان کشتیوں میں سے ایک کے ڈوبنے کے مناظر کیمرے پر فلم بند کیے گئے اور اٹلی کی نیوی نے اس کشتی کے کئی مسافروں کو بچا لیا، جبکہ مزید 100 افراد جو اس کشتی پر سوار تھے لاپتہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق بدھ کو لیبیا کی بندرگاہ سبراتا سے نکلنے والی کشتی جمعرات کی صبح الٹ گئی، جس سے 550 کے قریب مزید تارکین وطن لاپتہ ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی لاپتہ ہونے والوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
انڈیا کی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ دارالحکومت دہلی میں رہائش پذیر افریقی شہریوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گی۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ افریقی شہریوں پر حملوں کے 6 مختلف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں بدترین تشدد کا واقعہ کانگو کے ایک شہری کے ساتھ پیش آیا، جسے ایک رکشہ کرائے پر لینے کے تنازع پر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھارتی حکومت اور افریقی مشنز کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ادھر برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے معاملے پر ہونے والے ریفرنڈم سے ایک ہفتے قبل وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے مستقبل کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے چند سینئر سیاستدانوں نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ تارکین وطن کی بڑی تعداد کو برطانیہ میں آنے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون پر عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ یہ وہ تقریب ہے جس میں فرانس کے صدر فرانسوا اولاند اور جرمن چانسلر اینگیلا مرکل شرکت کر رہے ہیں، اور یہ پہلی جنگ عظیم کی طویل ترین لڑائی جنگ وردن کے 100 سال پورے ہونے کے سلسلے میں منعقد ہونے والی یادگاری تقریبات ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس کے شہر وردن میں 10 ماہ تک لڑی جانے والی اس لڑائی میں فرانس کی فتح ہوئی تھی، لیکن اس دوران ہزاروں جرمن اور فرانسیسی فوجی مارے گئے تھے۔ آج کی تقریبات کا آغاز دونوں رہنماؤں کی جانب سے وردن کے قریب واقع جرمن فوجیوں کے قبرستان کے دورے سے ہوا۔ چین کے امیر ترین شخص نے امریکہ کی انٹرٹینمنٹ کمپنی ڈزنی کے مقابلے میں ایک بڑا تفریحی پارک تعمیر کیا ہے۔ کیا کچھ ہے اس میں، سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
چین کے جنوب مشرقی شہر نانجک میں وانڈا سٹی کے نام سے بننے والے اس پارک میں جھولے، شاپنگ سینٹر اور ایکویریم شامل ہیں اور اس کو بنانے پر $3 ارب سے زیادہ لاگت آئی ہے۔ اور اس پارک کے مالک ویننگ جان ایلن کا کہنا ہے کہ وہ مغربی درآمدات سے آگے بڑھنا اور چینی ثقافت پر مبنی عالمی برانڈ بنانا چاہتے تھے۔ اس نئے انٹرٹینمنٹ کمپلیکس میں $800 ملین سے بننے والا چینی تھیم پارک ہے، جس میں گھومنے والے چینی مٹی کے کپ کی شکل کے جھولوں کے ساتھ ساتھ بانسوں کا جنگل اور شاپنگ مال شامل ہے، جبکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں دنیا کا سب سے بڑا اوشن پارک بھی ہے۔
اور عراقی حکومتی فورسز نے شہر فلوجہ کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہاں حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کا جواب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اپنے خود کش بمباروں کے ذریعے دے رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں ایڈز کا مرض اب بڑھ رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی ذرا دیر میں آنے کو ہیں، مگر آج سیربین کا بڑا موضوع نیوکلیئر سپلائرز گروپ یا این ایس جی، یعنی جوہری تجارت کرنے والے ممالک کے گروپ میں پاکستان اور بھارت کی رکنیت کے امکانات ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ این ایس جی میں پاکستان کی شمولیت کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا۔ یہ بات محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے ایک نیوز بریفنگ کے دوران ایک پاکستانی صحافی کے سوال کے جواب میں کہی ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں این ایس جی میں شمولیت کے لیے باضابطہ درخواست دی تھی۔ دوسری جانب بھارت بھی اس 48 ممالک کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں نے جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے یعنی این پی ٹی پر اب تک دستخط نہیں کیے ہیں۔ 1974 میں بھارت کے جوہری تجربے کے بعد بننے والے اس گروپ کا اگلا اجلاس 3 سے 5 جون کو جنوبی کوریا میں ہوگا، اور اگر پاکستان اور بھارت کو اس گروپ کی رکنیت مل جاتی ہے تو پرامن مقاصد کے لیے جوہری مواد اور ٹیکنالوجی کے حصول میں دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بھارت پرامن جوہری تعاون کے لیے امریکہ سے پہلے ہی معاہدہ کر چکا ہے، تو پھر بھارت کو این ایس جی کی رکنیت کی کیا ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں اسے کس کی مخالفت کا ڈر ہے؟ اسی طرح پاکستان کے جوہری صلاحیت کے بارے میں مغربی ممالک کو جو تشویش لاحق ہے، اس کے باوجود پاکستان کی رکنیت کے کیا امکانات ہیں؟ یہ اور ایسے ہی دوسرے سوالات پر میں نے بھارت اور پاکستان میں جوہری امور کے ماہرین سے بات کی، اور پہلے بھارت میں فورم فار اسٹریٹجک انیشیٹو کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ارون سہگل سے پوچھا کہ این پی ٹی پر دستخط سے انکار کے باوجود بھارت کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے کتنے امکانات ہیں۔
دیکھیے، بات ایسی ہے کہ جب 2008 میں جب انڈیا اسپیسیفک ڈیل ہوئی تھی، نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ،
جی،
تو اس سمے این ایس جی کا ویور ملا تھا اور امریکہ نے ہیوی لفٹنگ کری تھی انڈیا کے فیور میں، تو ابھی بھی امریکہ ہیوی لفٹنگ کر رہا ہے انڈیا کی فیور میں، پرنتو اس سمے چین کا جو ہے رویہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہارڈن ہو رہا ہے، اور اس کا جو میری سمجھ میں ہے، اس کا نیوکلیئر سپلائر گروپ سے اتنا میں نے نہیں رکھتا جتنا کہ تین اس سمے ایشیا کے جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ پوزیشن لے رہا ہے۔
یعنی چین جو یہ پوزیشن لے رہا ہے وہ شاید اس وجہ سے لے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں۔
نہیں، میرا کیا، پاکستان از اے سائڈ ایشو۔ جی، بات یہ ہے کہ چین سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک آہستہ آہستہ ایک امریکہ کا جو اسٹریٹجک گروپنگ بن رہی ہے ایشیا میں، اور وہ اینٹی چائنیز ہے اور چائنا کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے، اور اگر انڈیا این ایس جی کا ممبر بن جائے گا تو انڈیا کے اوپر جو ہے وہ دباؤ کم ہو جائے گا، اور انڈیا اور امریکہ کی جب آپ دیکھیے कि अभी वो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, इंडिया स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जिसके अंदर इंडिया को नियर नेटो मेंबरशिप की तरह आर्म्स ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर किया जा रहा है। तो इसको सब चीज को मद्दे नजर रखते हुए चीन चाहता है कि प्रोसेस जितनी देर तक डिले हो सके होए और इंडिया को इतनी आसानी से मेंबरशिप ना मिले।
बुनियादी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि चीन को अपने जो उसके इंटरेस्ट्स हैं, अपने जो उसके मफादात हैं, उसके बारे में तशवीश है, इसलिए वो मुखालफत कर रहा है इंडिया के।
ये बिल्कुल, ये चाइना अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पोजीशन ले रहा है और पाकिस्तान को एक तरह की रेड हेरिंग तरह के इस्तेमाल किया जा रहा है। और ज्यादा वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए, इसके नए फॉर्मूले बनने चाहिए एक्सेट्रा। इसको कहते हैं डिप्लोमेटीज डिसीजन को डिले करने के लिए।
अच्छा।
जो आप और नई नई तफीशें रखें और उसका उससे क्या होता है कि जो है डिसीजन है वो डिले हो जाता है और डिले डिसीजन का मतलब है नो डिसीजन।
आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि इससे पहले अमरीका और भारत के दरमियान सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के मुहिदे हुए हैं, तो वो जब पहले से ऑलरेडी हुए हैं, तो इसमें अगर ये रुकनियत मिल जाती है, मेंबरशिप मिल जाती है भारत को, तो फिर क्या फायदा होगा? मतलब कोई इसका और ज्यादा फायदा होगा?
सी ऐसे है कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाने हैं अमेरिका ने, न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाने हैं, उनको फाइनलाइज नहीं हो रही है। और एक उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है और जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंदर प्रॉब्लम हो रही है और पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हमें आ रही है जापान से। बिकॉज जापान जो है वो कहता है या तो आप एनपीटी साइन करो या आप एनएसजी का मेंबर बनो। ऑल्दो जापान हमारा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, परंतु हिरोशिमा और नागासाकी और परमाणु शक्ति का इस्तेमाल को देखते हुए जापान इसके ऊपर अभी भी अपना दिमाग माइंड नहीं बना सका।
अच्छा।
कि इंडिया को देना चाहिए। तो इस करके बेसिकली ये है कि इट विल बिकम द टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम फॉर इंडिया इफ इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं बनता।
अच्छा, तो या एनपीटी पे दस्तखत करें या एनएसजी का मेंबर बने, ये बुनियादी शर्त है।
बुनियादी शर्त ये है, हालांकि वो वेवर देने को तैयार हैं, उसके लिए भी बातें चल रही हैं और वो भी हो जाएगा। ऐसे है कि बात जो है वो बिगड़ती जाती है और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती, बिगड़ती नहीं कॉम्प्लिकेटेड होती जाती और पचीदा बात होने से फिर डिले होनी शुरू हो जाती है। तो अमेरिका का भी इसका इंटरेस्ट ये है इसके अंदर कि अमेरिका जो है उसके कवरेजन कोई 8 या 10 हमारे को वो देने हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो वो भी कोई डील, कोई 50 से 80 बिलियन डॉलर की डील है। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, तीनों मुद्दे जो हैं इसके अंदर घुल मिल के मिले हुए हैं।
तो ये बताइए कि अगर फर्ज किया कि पाकिस्तान ने भी दरखास्त दी हुई है इसके मेंबरशिप के लिए, तो फर्ज किया कि अगर पाकिस्तान को मेंबरशिप मिलती है या वो उसका प्रोसेस, उसका अमल शुरू होता है, तो क्या इस पर इंडिया या जो इंडिया के जो करीबी जो दोस्त ममालिक हैं वो उनको एतराज होगा या होना चाहिए?
देखिए ऐसे है कि इफ पाकिस्तान जो है क्राइटेरिया पूरा करता है तो इंडिया को कोई एतराज नहीं होगा। इंडिया को क्यों एतराज होगा पाकिस्तान से एनएसजी बनने के लिए? इंडिया को कोई एतराज नहीं होगा। और अगर हम समझते हैं कि ये डील हमारे लिए एनएसजी की डील जो है एक सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को प्रोसेस करने के लिए, आसान करने के लिए है, तो अगर उसके अंदर पाकिस्तान को भी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज और जगह से मिलती हैं तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है एक पुराना एग्रीमेंट जो उसने चीन के साथ किया था उसको ग्रैंडफादर करके और 3 या 4 नए एटॉमिक पावर स्टेशन बना रहा है, जैसे कराची में बन रहा है, तो उसको चांस मिलेगा और बेहतर टेक्नोलॉजी ग्लोबली लेने का, तो अच्छी चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया अगेंस्ट नहीं है पाकिस्तान के, इंडिया अपना केस लड़ रहा है, पाकिस्तान को अपना केस लड़ना है।
ब्रिगेडियर अरुण सहगल जो भारत में फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं। क्या पाकिस्तान जौहरी मैदान में महज भारत की बराबरी करने के लिए एनएसजी का रुकन बनना चाहता है या इस क्लब का मेंबर बनकर उसे वाकई कोई फायदा भी होगा? पाकिस्तान में कायदे आजम यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर और जौहरी उमूर के तज्जिया निगार एच नैयर से मैंने पूछा कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा क्या?
जो मराहत इस वक्त हिंदुस्तान को मिली हुई है, पाकिस्तान चाहता है कि वही मराहत इसको मिले और नहीं चाहता कि पीछे रह जाए। एक किस्म की लेजिटिमेसी है कि पाकिस्तान समझता है कि उसको मिलेगी अगर वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पर मेंबर बन जाता है तो। और इसके ऊपर काफी लोगों ने लिखा भी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की कोशिश ये है कि वो न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम में आ जाए, لیکن نیوکلیئر مین اسٹریم میں آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پہلی شرط یہی تھی نیوکلیئر سپلائر گروپ کا کہ آپ این پی ٹی نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اوپر
جوہری عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے این پی ٹی اس پر دستخط پہلے ہونے چاہیے.
پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے نہ ہندوستان تیار نہ پاکستان تیار. تو اس بیک گراؤنڈ میں امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ معاہدے کیے اور ہندوستان کے ساتھ معاہدوں میں یہ طے پایا کہ ہندوستان کو ایک مراد ملے گی جو امریکہ ہندوستان معاہدے کے تحت ہے. اس میں ہندوستان کو کافی لیجیٹیمیسی مل گئی. پریزیڈنٹ اوباما نے دلی میں یہ کہہ دیا کہ ہاں ہندوستان این ایس سی کی ممبرشپ کے لائق ہے اور امریکہ اس کی اپلیکیشن کو سپورٹ کرے گا. اب پاکستان اس چیز کو بہت تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے کہ این ایس سی کی ممبرشپ کی اہمیت کیا ہے. جہاں پہ لیجیٹیمیسی کا سوال ہے اور مین اسٹریمنگ کا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ این ایس سی کی ممبرشپ کے بعد آپ نیوکلیئر ٹریڈ کے اندر بہت آسانی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اوروں سے نیوکلیئر مواد اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر سکیں گے. کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی جو اس وقت تک پہلے 1998 میں ہندوستان اور پاکستان دونوں پہ لگی تھی اور اب پاکستان کے اوپر ہے ہندوستان اس سے باہر ہو چکا ہے. تو یہ وہ تناظر ہے جس کے اندر پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ممبرشپ مل جائے.
اچھا ایچ نیئر صاحب یہ ذرا بتائیے مغربی ممالک میں ایک خوف ہے ایک تشویش ہے پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان میں چونکہ شدت پسندی خاصی زیادہ ہے تو کہیں یہ ٹیکنالوجی شدت پسندوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. تو یہ جو تشویش یہ جو خوف ہے مغرب میں یہ اس کی بنیاد کیا ہے کتنا یہ صحیح ہے؟
دیکھیے جس ٹیکنالوجی کی طرف سے ان کو خدشہ ہے وہ پرامن مقاصد والی ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ وہ ہتھیاروں والی ٹیکنالوجی ہے. ہتھیاروں والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کہیں باہر سے نہیں خریدتا, وہ اس نے خود بنائی ہے, لہٰذا اس کے اوپر کسی اور کا اختیار نہیں ہے. لوگوں کو خوف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی ٹیکنالوجی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں فروغ پا رہی ہے اور اس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان میں شدت پسندی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ریلیٹنسی ہے وہ بڑی خوفناک شکل اختیار کر چکی. یہ ہے جو دو چیزیں ہیں جن کے کمبینیشن کو لوگ خطرہ سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں خدشے کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں. اس سوال کا تعلق نیوکلیئر سپلائر گروپ کے ممبرشپ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ پاکستان میں جوہری ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, جوہری مواد بڑھتا جا رہا ہے اور جوہری ہتھیار بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کہیں یہ غلط ہاتھوں میں تو نہیں چلے جائیں گے.
لیکن این ایس جی کی جو ممبرشپ ہے جب اس کی پاکستان خواہش کر رہا ہے بننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے جو اس کے ممبرز ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ تشویش کا باعث ہوگا نا؟
نہیں, مگر ان کی پابندیاں ان چیزوں کے راستے میں حائل نہیں ہوتی. جوہری ہتھیاروں کے لیے جو مواد پاکستان بناتا ہے اپنے سینٹریفیوج پروگرام کے ذریعے سے یا اپنے پلوٹونیم پروڈکشن ری ایکٹرز کے ذریعے سے, اس کا کوئی واسطہ نیوکلیئر سپلائر گروپ اور اس کی ریسٹرکشن سے نہیں ہے.
جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا قضیہ کھڑا ہوا تھا اس سلسلے میں, ڈاکٹر قدیر خان جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اقرار کیا تھا کہ وہ بلیک مارکیٹ میں انہوں نے کچھ کوشش کی تھی یہ ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو دینے کی, تو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوگا پاکستان کی اس درخواست پر؟
وہاں یہ بات آئے گی سامنے کہ پاکستان کی جو پرولیفریشن ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے. دیکھیے ایسا ہے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ والوں نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ آپ این پی ٹی پہ دستخط کریں گے تو آپ اپنے آپ ہی ایلیجیبل ہو جائیں گے, لیکن این پی ٹی دستخط کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ غیر ایٹمی ملک کے طور پہ اس پہ دستخط کریں گے. ظاہر ہے ہندوستان پاکستان دونوں یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مطلب اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو سرچ کرنے کے برابر ہے. اس کے اوپر ہندوستان کو جو سہولت ملی ہے یو ایس انڈیا نیوکلیئر ڈیل سے اس میں اس کو یہ سہولت ہے کہ اس کے اوپر این پی ٹی کا تقاضا نہیں ہے, پاکستان کے اوپر تقاضا رہے گا. تو اب یہ بات جو چین نے اٹھائی ہے نیوکلیئر سپلائر گروپ کے اندر وہ یہ اٹھائی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے بھی درخواست دے دی ہے, دوسری بات جو ہے وہ چین نے کہا ہے کہ ہندوستان کی درخواست تو آ گئی ہے, ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان این پی ٹی پہ دستخط کرنے والا ملک نہیں ہے تو کیا ایسے ملک کو این ایس سی کا ممبر بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اچھا اگر اس کا جواب کہیں یہ آ گیا کہ ہاں بنانا چاہیے تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے پھر پاکستان کو بھی بناؤ, اور اگر
پاکستان کو نہیں بناتے تو پھر ہندوستان کو بھی نہ بناؤ. لہذا چین اس وقت چاہتا یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ ممبرشپ نہ ملے.
یہ تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے سابق پروفیسر اور جوہری امور کے تجزیہ نگار اے ایچ نیئر. اور آج سربین کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کی کوشش کہ وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے کی رکنیت حاصل کر لیں. اب دوسرے موضوعات. پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈس کے مریضوں کی تعداد بظاہر بڑھتی نظر آ رہی ہے. سن 2015 میں یعنی گزشتہ سال 6,000 سے زیادہ افراد کی اسکریننگ کی گئی تھی, جن میں سے 1500 سے زیادہ افراد میں اس مرض کے جراثیم پائے گئے تھے. تاہم محکمہ صحت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس میں تشویش کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ اضافہ تشخیص کی سہولیات میں ہوا ہے نہ کہ مریضوں کی تعداد میں. تفصیل کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن.
سن 1996 میں پہلی بار 405 افراد میں سے صرف 10 افراد ایڈس کے مرض میں مبتلا پائے گئے تھے, جبکہ 2015 میں 6,433 افراد کی اسکریننگ کے نتیجے میں 1,574 افراد مریض پائے گئے ہیں. سندھ میں ایچ آئی وی ایڈس کنٹرول پروگرام کے فوکل پرسن ڈاکٹر سکندر اقبال اس تعداد کو تشویشناک تصور نہیں کرتے ہیں.
ایچ آئی وی میں مریضوں کی تشخیص بڑھتی ہے تو اس کا مطلب مریضوں کا اضافہ نہیں ہے, مریضوں کی معلومات کا اضافہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرانے گئے اور وہ تشخیص ہوئے.
ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں 2,000 سے زائد افراد زیر علاج ہیں.
سندھ میں 2,533 مریض ایڈس کے علاج پر ہیں. 2,533 یہ مارچ 2016 تک 2,533 مریض علاج پر ہیں, جن میں 37 خواجہ سرا ہیں, 86 بچے ہیں, 363 عورتیں ہیں اور 2,047 مرد ہیں. اس ٹوٹل میں علاج ہو رہا ہے اور زندگی بھر ہوگا جب تک وہ زندہ ہے.
حیدرآباد پریس کلب میں ایک آگاہی پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں مریضوں کی بڑی تعداد کا تعلق کراچی سے ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں.
9,986 مریض تشخیص پا چکے ہیں 31 مارچ 2016 تک, جن میں سے 239 ایڈس کے ہیں اور 9,747 ایچ آئی وی کے ہیں. ٹوٹل مریضوں کا جو کراچی میں ہے نمبر وہ 7,042 ہے ان ٹوٹل مریضوں میں سے جو کراچی سے تشخیص ہوئے ہیں, لیکن وہ سارے کراچی کے مریض نہیں ہوتے. سندھ کے دیہاتوں سے, پنجاب سے یا چھوٹے شہروں سے جو لوگ داخل کراچی میں ہوتے ہیں اور علاج کے لیے وہاں پہنچتے ہیں بہت بیمار ہو کر, جب ان کی رپورٹ آتی ہے تو وہ پیشنٹ کراچی کے لیبل کیے جاتے ہیں, لیکن اکثریت پھر بھی کراچی کی ہے. نمبر 2 پہ لاڑکانہ ہے جس میں ٹوٹل مریضوں کا 1189.
وہ وضاحت کرتے ہیں کہ لاڑکانہ میں مریضوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے.
دیکھیے, لاڑکانہ وہ ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں پہ خواجہ سراؤں میں اور جو جسم فروش مرد ہیں ان میں ایچ آئی وی کی جو پریولنس ہے, موجودگی سب سے زیادہ ہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ وہاں پہ یہ باقاعدہ ایک کاروبار بن گیا ہے کہ جہاں میل سیکس ورکرز کچھ مسافر خانوں میں موجود ہیں اور بغیر کسی جو احتیاط کے یہ جنسی کاروبار میں ملوث ہیں.
حیدرآباد, سکھر, سانگھڑ, نوابشاہ اور دیگر اضلاع میں بھی مریض موجود ہیں.
کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر, میرپور خاص, دادو, سانگھڑ, بدین اور نوابشاہ, ان شہروں میں تعداد ایچ آئی وی کے مریضوں کی زیادہ ہے, کیونکہ یہ بڑے شہر ہیں, یہاں وہ ایکٹیویٹیز بھی موجود ہیں, پیسہ بھی لوگوں کے پاس ہے, ان کی موبیلٹی بھی ہے, جہاں ان کا زیادہ رسک ایچ آئی وی کا, تو ان شہروں میں یہ پیشنٹ زیادہ موجود ہیں.
سندھ میں موجود جیلوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا,
ہم نے اب تک سندھ کے جیلوں میں تشخیص کی ہے اور اسکریننگ کی ہے, اور اس میں سے تقریباً اس وقت 29 لوگوں کو ہم ادویات جیل میں قیدیوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, جن میں 6 حیدرآباد میں ہیں.
ڈاکٹر سکندر اقبال کہتے ہیں کہ مرض کے پھیلنے کی کئی وجوہات ہیں.
وہ لوگ جو نشہ سرنگ سے کرتے ہیں سب سے بڑی وجہ وہ ہیں, پھر خواجہ سرا ہیں یا مر جسم فروش ہیں, اس کے بعد جو ہے باقی کیٹیگری آتی ہیں, لیکن سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے دھماکہ خیز وہ نشے کرنے والے افراد جو سرنگ سے نشہ کرتے ہیں وہ ہیں.
ایڈس کے مرض کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا,
منہ کے انفیکشن جو پھپھوند ہوتی ہے وہ بڑی کامن ہوتی ہے, اس کے اندر نمونیا بڑا کامن ہوتا ہے, لیکن وزن کا کم ہونا بہت زیادہ, بخار مستقل رہنا اور دست مستقل رہنا اس کی بہت کامن مثالیں ہیں, اور خصوصاً ٹی بی. اگر ان پیشنٹ میں یہ چیز آ رہی ہے تو آپ فوری طور پہ اس کا ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کروائیے.
پاکستان میں تمام امراض کئی وجوہات خصوصاً مختلف انتظامی محکموں کی بھرپور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہے ہیں، جو بہرحال اپنی جگہ تشویشناک بات ضرور ہے۔
اور سامعین، سروین میں شامل بیشتر خبریں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دستیاب ہیں، جہاں اس وقت شہ سرخی ہے، تارکین وطن کی کشتیاں الٹنے سے 700 سے زیادہ ہلاک، اور یہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزینوں کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے۔ اسی طرح جو دوسری خبریں اس وقت زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، اس میں سر فہرست ہے نوشکی میں ڈرون حملے کا مقدمہ امریکی حکام کے خلاف درج، یہ خبر سیربین میں بھی شامل ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان 2 جون کو کراچی میں ایک نمائشی میچ کھیلیں گے، جس کا مقصد عامر خان ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز جمع کرنا ہے۔ یہ فنڈز تھر میں خشک سالی سے متاثرہ لوگوں کے لیے پانی صاف کرنے کا پلانٹ لگانے اور دوسری بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ برطانیہ اور آئرلینڈ کے باکسرز کے درمیان 3 سے 4 نمائشی مقابلے ہوں گے۔ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان چیسٹرلی اسٹریٹ میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا آج تیسرا دن ہے۔ سری لنکا کی ٹیم نے پہلی اننگز کا آغاز 8 وکٹوں کے نقصان پر 91 رنز سے کیا، تو 2 وکٹیں سکور میں 10 رنز کا اضافہ ہی کر سکیں، اور سری لنکا کی پہلی اننگز کا اختتام 101 رنز پر ہوا۔ فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کی ٹیم نے چیمپئنز لیگ کے فائنل میں اتلیٹیکو میڈرڈ کو شکست دے کر 11ویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، اور وہ جیت کا جشن منا رہی ہے۔ فائنل میں ریال میڈرڈ نے اتلیٹیکو میڈرڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3-5 سے شکست دی۔ اس وقت جب میچ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3-3 سے برابر تھا، ریال میڈرڈ کے کپتان سرجیو راموس اور سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے گولز کر کے اپنی ٹیم کو چیمپئن بنا دیا۔ ریو ڈی جنیرو کے میئر ایڈوارڈو پیز نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا ہے جو طبی ماہرین کی جانب سے دی گئی تھی، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ ریو اولمپکس کو ملتوی یا پھر کسی اور مقام پر منتقل کر دیا جائے، جبکہ اس سلسلے میں مختلف عوامی آرا سامنے آئی ہیں۔
کہنا تو آسان ہے کہ چلو ایک ماہ کے لیے اسے ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایونٹ اسپانسر کرنے والوں کا کیا ہوگا؟
آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی پوسٹ۔
اسے ملتوی ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح زیکا وائرس پھیل رہا ہے، اس سے نہ صرف برازیل آنے والے لوگوں کو خطرہ ہے بلکہ یہاں کے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ سابق چیمپئن جسٹن گیتلن نے ڈائمنڈ لیگ میں 100 میٹر کی ریس جیت لی ہے۔
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز۔ بلوچستان میں ڈرون حملے پر امریکہ کے خلاف مقدمہ درج، مبینہ طور پر گمشدہ پاکستانی بچے کا معمہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستانی موسیقاروں تیمور رحمان اور مہوش وقار سے گفتگو بھی آنے کو ہے۔ اس وقت عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جوہری تجارت کرنے والے ممالک کے گروپ میں پاکستان کی شمولیت کا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے گا. اس گروپ کا اگلا اجلاس اگلے ماہ ہوگا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران 700 سے زیادہ تارکین وطن اور پناہ گزین بحیرہ روم میں ڈوب چکے ہیں. سعودی عرب نے ایران کے الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس سال حج کے دوران اضافی مراعات مانگ رہا تھا جس میں احتجاجی مظاہرے کرنے کی اجازت بھی شامل تھی جو کہ ناقابل قبول ہے. برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے معاملے پر ہونے والے ریفرنڈم سے ایک ہفتہ قبل ڈیوڈ کیمرون کے اپنی جماعت کے سینئر اہلکاروں نے الزام لگایا ہے کہ وہ تارکین وطن کی بڑی تعداد کو برطانیہ میں آنے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اور عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. بعض پاکستانی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ سے مبینہ طور پر ایک 5 سالہ بچے کی گمشدگی اور بھارتی ریاست راجستھان میں بازیابی کی خبروں کے بعد ہم نے اس خبر کی تہ تک پہنچنے اور اس بچے کے خاندان والوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، تاہم اس بچے کے والدین کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نمہ نگار رفعت اللہ اورکزئی.
گزشتہ 2 دنوں سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور پشاور کے بعض مقامی اخبارات میں یہ خبریں گرم ہیں کہ 2 سال پہلے ضلع چارسدہ سے لاپتہ ہونے والے 7 سالہ بچے کا سراغ ہندوستان کے ریاست راجستھان سے ملا ہے. ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے مطابق چارسدہ سے تعلق رکھنے والے طفیل اسماعیل نامی بچہ 2 سال پہلے یعنی جون 2014 میں اس وقت اپنے والدین سے جدا ہو گیا تھا جب ان کا خاندان سردریاب کے علاقے سے پشاور منتقل ہو رہا تھا. پشاور کے مقامی اخبارات اور ملک کی بعض انگریزی ویب سائٹس پر یہ کہانی چھاپی گئی ہے جس میں بچے کی تصویریں بھی دی گئی ہیں. ان اطلاعات کے مطابق بچے کی تصویریں ہندوستان کی ریاست راجستھان میں ایک شخص کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہے جس میں رابطے کے لیے وہاں کا ایک مقامی ٹیلی فون نمبر بھی دیا گیا ہے. تاہم اس سلسلے میں جب بی بی سی کی طرف سے مذکورہ نمبر پر رابطہ کیا گیا اور طفیل اسماعیل کے بارے میں پوچھا گیا تو فون اٹھانے والے شخص نے کہا کہ وہ کسی پاکستانی بچے کو نہیں جانتے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
اور اسی سلسلے میں جب میں نے راجستھان کے شہر جے پور میں صحافی نارائن باریٹ سے بات کی تو انہوں نے بتایا
یہ جو خبر بتائی گئی ہے اس کو لے کر وہاں کا میڈیا گنگا نگر کا اور وہاں کا لوکل انتظامیہ دونوں میں حیرت ہے کہ یہ خبر کیسے آئی اور اس بات کا کوئی بھی وہاں پہ انڈیا نہیں ملتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. نہ کوئی بچہ وہاں پہ آیا ہے. میں نے گنگا نگر میں جو پولیس حکام ہے ضلع پولیس سربراہ راہل کیت کی ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایسی کوئی واقعہ یہاں نہیں ہوا ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ خالی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں آئی ہے، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. پھر جو مقامی صحافی ہے ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی حیرت جتائی ہے اور کہا کہ یہ کچھ وقت پہلے واٹس ایپ پہ یہ خبریں گشت کر رہی تھی اور اس طرح کی رومر یہاں ضرور پھیلی تھی اور اس بات کی تہ میں جانے کی کوشش کی گئی تو کچھ بھی ایسی بات برآمد نہیں جس کو آپ خبر کہہ سکتے ہو. تو سب لوگ حیرت میں کہ یہ ایسی بات کیوں ہوئی ہے.
یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نام آیا ہے، ایک سوشل ورکر کا، سماجی کارکن کا، سجیوا پریرا، ان کا ٹیلی فون نمبر بھی دیا گیا ہے، تو ان سے بات ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ اس پہ حیرت اس بات کو ہے کہ سجیوا پریرا سر نیم اس علاقے میں نہیں ہوتے ہیں، یا تو گوا میں ہوتے ہیں، مہاراشٹر میں ہوتے ہیں، یا سری لنکا میں ہوتے ہیں، سیلون میں ہوتے ہیں. یہ جو نمبر ہے اس پہ میں نے دریافت کرنے کی کوشش کی، وہ سوائی مادھو پور ضلع میں سیا رام کا نمبر ہے جس کا کوئی تعلق واسطہ اس واقعے سے نہیں ہے. وہ سوشل کوئی سماجی کارکن ہے اور وہ بہت پریشان تھے کہ ان کو گزشتہ کافی دن سے اس طرح کے فون آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں پوچھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بھی اس طرح کے کچھ فون آئے ہیں. وہ حیرت میں تھے، ہکے بکے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور سوائی مادھو پور سے گنگا نگر کا فاصلہ بھی تقریباً 600 کلومیٹر ہے. وہ نہ کبھی گنگا نگر گئے، نہ ان کا کوئی وہاں پہ کوئی رابطہ ہے. تو اس طرح سے یہ خبر حیرت کی بات ہے کہ چلتی رہی اور مقامی میڈیا نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ یہ اس میں کوئی سچائی یا صداقت نہیں پائے گی. حالانکہ پریشان ضرور ذرائع ابلاغ کے لوگ ہوئے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے, یہ ایسی خبر کیوں دوسرے میڈیا میں آئی ہے جو پاکستانی کچھ اخباروں میں بھی آئی ہے, لیکن گنگا نگر میں اس بات کا کوئی بھی زمین پہ سچائی نہیں پائی گئی ہے.
یہ تھے جے پور سے صحافی نارائن باریڈ, جن کا کہنا تھا کہ راجستھان والے حیرت زدہ ہیں کہ یہ خبر کہاں سے اور کیوں آئی. واقعی اگر یہ مذاق ہے تو بڑا ہی سنگین مذاق. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں ہونے والے پہلے ڈرون حملے کا مقدمہ امریکی حکام کے خلاف درج کیا گیا ہے. یہ مقدمہ ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے ڈرائیور محمد اعظم کے بڑے بھائی محمد قاسم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے, اور اس میں درخواست کی گئی ہے کہ امریکی حکام کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. امریکی حکام کے مطابق اس ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور بھی ہلاک ہوئے تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
ڈرون حملے کے خلاف درج مقدمے کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈرائیور نے اپنے ساتھ ہلاک ہونے والے دوسرے شخص کو تفتان سے اٹھایا تھا. ڈرائیور کے پھوپھیزاد بھائی محمد آصف نے فون پر بی بی سی کو بتایا
انہوں نے یہ مقدمہ وہاں پہ مل کے لیوی تھانے میں درج کروایا ہے. انہوں نے یہ مقدمہ امریکہ کے اس پہ درج کروایا ہے.
مدعی محمد قاسم کے مطابق 21 مئی کو انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے بھائی محمد اعظم کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے. جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو انہیں وہاں یہ بتایا گیا کہ ان کا بھائی اور ایک سواری گاڑی میں جل گئے تھے, جن کی لاشوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. کوئٹہ میں انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کی شناخت کی. مدعی کے مطابق انہیں بعد میں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کی گاڑی کو امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا. محمد قاسم کے مطابق میڈیا کے ذریعے بھی معلوم ہوا کہ امریکی حکام نے اس ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا بھائی بے قصور تھا. محمد آصف کہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں جانتا تھا کہ جس سواری کو لے جا رہے ہیں وہ کون ہے.
تفتان بارڈر سے جب وہ بیٹھا ہے مل تک اس کے تقریباً 6-7 چیک پوسٹ ہیں, تو ایک پیسنجر کو لا رہا تھا, ان کا 2D سروس چل رہا ہے, تو بائی چانس سوچ کر نمبر آیا تھا, کیونکہ وہاں پہ نمبر وائز ہے, جس کو لانا جس کا باری چلے اس پہ سے وہ پیسنجر کو ایف آئی گیٹ سے پاسپورٹ گیٹ سے اٹھا کے ان کو لے آتا تھا, تو نمبر وائز تھا. اعظم کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا.
مقدمے میں محمد قاسم نے کہا ہے کہ ان کا بھائی غریب تھا, ان کے 4 چھوٹے بچے ہیں اور وہ ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتا تھا. ان کے پھوپھیزاد بھائی کو امید ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا.
پہلے ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرے گا, اگر نہیں ہوا تو یہ کیس چلتا رہے گا, مقدمہ درج ہے.
مقدمے کا نمبر 13 ہے. مقدمے میں کسی امریکی اہلکار کا نام نہیں. محمد قاسم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
بخدا یہ حسن اتفاق ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو سید اکبر راولپنڈی کے کمپنی باغ میں اسٹیج کے سامنے عین ان کرسیوں پہ جا بیٹھا جو پولیس کی اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کے لیے مختص تھیں. جب اس نے لیاقت علی خان کو 2 گولیاں مار دیں تو ایک جذباتی سب انسپیکٹر محمد شاہ نے سید اکبر کو گولیاں مار دیں. جو ہوا سامنے ہوا. اب اس کے پیچھے کوئی سازش ڈھونڈنا اور ڈانڈے سے ڈانڈا ملانا دراصل بات کا بتنگڑ بنانا ہے. یہ بھی محض حسن اتفاق ہے کہ اسی باغ کے باہر 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کے قتل کے چند ہی گھنٹے بعد جائے واردات فائر بریگیڈ کے پریشر پائپوں سے دھو دی گئی. اس دھلائی کے سبب سازش کا شور مچ گیا. خدا کا شکر ہے کہ 4 سال بعد ہی ساری افواہیں دم توڑ گئیں جب بینظیر بھٹو کی 5ویں برسی پہ وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قائرہ نے کہا کہ بیت اللہ محسود نامی اصل قاتل ڈرون حملے میں مارا گیا اور باقی 5 اڈیالہ جیل میں ہیں. اب آپ کہیں گے کہ پھر بھی یہ مقدمہ آج تک کیوں چل رہا ہے اور پرویز مشرف اس میں مفرور کیوں ہیں؟ ایسے سوالات اٹھانے والے کبھی ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بابا ایٹم بم ڈاکٹر قدیر نے اپنے منہ سے کہا کہ انہوں نے جوہری اسمگلنگ تنے تنہا کی اور اس بارے میں اعترافی بیان چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کے کہنے پہ دیا. نیز شمالی کوریا اور ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ فراہم کی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. 16 مارچ 2011 کو ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں دو افراد کو قتل کیا، اوپر سے نیچے تک انصاف کی دہائی پڑ گئی۔ بڑی مشکل سے مقتولین کے ورثہ 20 کروڑ روپے خون بہا پہ مانے۔ جیل میں سماعت کے دوران 18 ورثہ نے پیش ہو کے معافی کی ذاتی تصدیق کی اور پھر ریمنڈ ڈیوس آزاد ہو گیا۔ اتفاقاً اسی وقت کسی ادارے کے کوئی اعلیٰ صاحب بھی عدالتی احاطے میں انصاف ہوتا دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے ان کی موجودگی میں معاملہ بخیر و خوبی سلٹ گیا اور ملک کی عزت رہ گئی۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی لاش امریکی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ تھی کہ کن وطن دشمنوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جلد ہی شناخت ہو گئی۔ ایک تو شکیل افریدی ہے ہی جس نے جعلی ویکسینیشن مہم چلائی، دوسرا ارشد خان تھا جس نے وہ گھر بنایا جس میں اسامہ اور ان کے خاندان کو خاموشی سے ارشد خان نے کئی برس رکھا، تیسرا شکیل رفیق تھا جس نے اس گھر کے تعمیراتی کام میں بطور جونیئر ٹھیکے دار حصہ لیا، چوتھا سادہ پولیس اہلکار یاسر خان تھا جسے حساس اداروں نے چند گھنٹے بعد ہی تحویل میں لے لیا اور وہ پھر نظر نہیں آیا، پانچواں 84 سالہ زین بابا اور اس کا بیٹا شمریز خان ہے جو رات کو اس گھر کا چوکیدارہ کرتے تھے۔ آج بھی زین بابا، شمریز خان اور ٹھیکے دار شکیل رفیق پہ حساس اداروں کی کڑی نگاہ ہے، اور شکیل آفریدی تو خیر ساری زندگی جیل میں ہی رہے گا۔ اور کوئی سوال؟ ولی محمد عرف ملا منصور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اب یہ عقدہ بھی حل ہو گیا ہے۔ لیویس کے سابق رسالدار میجر عزیز احمد نے 2001 میں ولی محمد کے شناختی کارڈ فارم پہ خدا ترسی کے جذبے میں دستخط کر دیے، حالانکہ دونوں میں کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ ولی محمد کی دوسری بیوی اور بچوں کو پاکستانی شہریت دلانے میں ملوث نادرہ کے اہلکار رفعت اقبال کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دیگر غیر ملکیوں کو شہریت دلانے میں ملوث نادرہ کے ایک جونیئر افسر سید افسر رضا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ اور نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی شک؟
یہ تھے وسعت اللہ خان۔ اور پاکستان سے تازہ ترین ملنے والی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ضلع نوشکی میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور ہی تھے۔ حکام کے مطابق یہ تصدیق ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کی گئی ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو آر وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ گاؤں حاجی موسیٰ سے محمد یوسف شورو لکھتے ہیں، میں آپ کا ایک پرانا سامع ہوں اور اپنے طویل عرصہ سماعت کے دوران رنگ رنگ کی آوازیں سن چکا ہوں، لیکن جو تلسمی کشش، ٹھہراؤ اور وقار امبر خیری صاحبہ کی آواز میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ پچھلے دنوں ان کی آواز ریڈیو سے غائب ہوئی تو سارا پروگرام سونا سونا محسوس ہونے لگا۔ براہ کرم اس بات کا اہتمام کیجیے کہ ان کی آواز آپ کے ریڈیو سے مسلسل نشر ہوتی رہے۔ مؤثر آواز قدرت کا بیش بہا عطیہ ہے، ایسا عادت بزور بازو نیس۔
محمد یوسف شورو صاحب، آپ کی تحسین اس نشریے کے ذریعے ہماری محترم ساتھی تک پہنچ رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ آواز کی ساخت یعنی ٹیمبر تو خدا کی دین ہوتی ہے، لیکن لہجہ، تلفظ اور ادائیگی ایسی چیزیں ہیں جو خدا داد نہیں ہوتی، بلکہ محنت مشقت سے ان میں کمال پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سریلا گلا تو یقیناً قدرت کی دین ہے، لیکن سر تال پہ قابو رکھنا ریاض اور مشق کے بغیر ممکن نہیں۔
لیا کے محلے عید گاہ سے سبقت اللہ صاحب لکھتے ہیں، پہلی بار خطوں کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں، اگرچہ ایک سامع کے طور پر آپ سے تعلق بہت پرانا ہے۔ آپ نے خطوں کے ساتھ ساتھ جمعرات کو سامعین کی کالز وصول کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اچھا ہے، لیکن اسے انتہائی کارآمد بنایا جا سکتا ہے اگر آپ شکایت کنندہ کی کال کے فوراً بعد متعلقہ محکمے کے افسر اعلیٰ سے بھی کال ملائیں اور وہ شکایت کے بارے میں جواب دے ہو۔ اور عارف، اس کے بعد سبقت اللہ صاحب نے ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کی ہے۔
اچھا، کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں کے لیے ایک تقریری مقابلہ منعقد کرایا جس میں اول انعام 1 لاکھ، دوسرا انعام 75,000 اور تیسرا انعام 50,000 روپے تھا۔ اس مقابلے میں میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور خواب دیکھنے لگا تھا کہ رقم ملتے ہی ایم فل میں داخلہ لے لوں گا، لیکن انعام میں ابھی تک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ملا ہے، رقم ہاتھ نہیں آئی، جبکہ تقریری مقابلے کے بعد جو نعت خوانی کا مقابلہ ہوا تھا اس میں جیتنے والوں کو فوراً نقد انعامات سے نوازا گیا۔
سبقت اللہ صاحب، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تقریری مقابلہ کہاں منعقد ہوا اور اس کے منتظمین کون لوگ تھے؟ اگر آپ کی رائے کے مطابق ہم جمعرات کو آپ کی کال لیں تو دوسری جانب کون سے محکمے کے کس افسر کو لائن پہ آنا ہوگا؟
ویسے سبقت اللہ صاحب کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس طرح کی جواب دہی پر مبنی کوئی پروگرام پاکستان میں کسی چینل سے نشر نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو ہر تیسرے چینل پر اس طرح کا بحث مباحثہ اور متعلقہ افسروں کی پیشی اور صفائی کے منظر دیکھتی رہتی ہوں۔
بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس طرح کی توتو میمیں اب ہمارے میڈیا پر ایک کلیشے کی صورت اختیار کر چکی ہے اور بی بی سی اپنے انتہائی محدود وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہے گا۔
شہر کڈن بدین سے وفا اللہ دینو جمالی لکھتے ہیں، خطوں کی باری بہت دیر سے آتی ہے اور بعض اوقات تو کئی ہفتے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔
اچھا، کیا حل بتایا انہوں نے؟
لکھتے ہیں خطوں کا پروگرام ہفتے میں دو دن کیا کریں تاکہ تمام ساتھیوں کے خطوط پڑھے جا سکیں۔
وفا اللہ صاحب، اتوار کے علاوہ ہم جمعرات کو بھی سامعین کی آرا نشر کرتے ہیں اور وہ براہ راست انہیں کی آواز میں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کی فی الحال گنجائش نہیں۔
وفا اللہ صاحب نے خط کے آخر میں مشورہ دیا ہے کہ آج کا سوال ایک بہت معلوماتی سلسلہ ہے اور اسے بحال کرنا چاہیے۔
بحال تو تب کریں اگر یہ سلسلہ بند ہو چکا ہو۔ آج کا سوال بدستور جاری ہے اور جب بھی کوئی اچھا سوال موصول ہوتا ہے ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں،
جیسا کہ آج ہمیں ملتان سے موصول ہوا ہے۔
لیکن آج کا سوال پیش کرنے سے پہلے لالو خیل میاں والی سے موصول ہونے والے ایک خط کی رسید دینا ضروری ہے۔
جی ہاں، نور خان اپنے اس مفصل خط میں لکھتے ہیں، میرے پاس ایم اے اور ایم ایڈ کی ڈگریاں ہیں اور تدریس کا 27 سالہ تجربہ بھی رکھتا ہوں اور خود بھی 5 بچوں کی پرورش اور تعلیم و تدریس کے مراحل سے گزر چکا ہوں۔ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ نصاب تعلیم میں آئے دن خامخواہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ماہرین تعلیم کے مشورے سے نہیں بلکہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے کہنے پر کی جا رہی ہیں۔ پہلی سے لے کر 12ویں جماعت تک کے لیے تعلیمی کورس اس مشق ستم کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلیاں کرتے وقت نہ تو بچوں کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، نہ ان کے گھریلو ماحول کو، اور نہ ہی یہ امر پیش نظر ہوتا ہے کہ اسکول میں کس طرح کی تدریسی سہولیات میسر ہیں۔ ارباب اختیار سے میری درخواست ہے کہ نصاب کمیٹیوں میں ماہرین مضامین کو رکھنے کے بجائے ماہرین تعلیم اور بچوں کے ماہرین نفسیات کو شامل کیا جائے، جو بچوں کے معاشرتی حالات کے مطابق نصاب میں تبدیلیاں لائیں، نہ کہ من مرضی کا نصاب ان کے سر پر تھوپ دیں۔
ہمیں توقع ہے کہ آپ کا یہ مشورہ اس نشریے کے ذریعے متعلقہ حکام تک پہنچ رہا ہے، جو کہ آپ کے مفید مشوروں سے یقیناً استفادہ کریں گے۔ اور نگار، اب وہ ملتان والا خط ذرا نکال لیجیے۔
جی ہاں، میرے سامنے ہی پڑا ہے۔ ملتان سے عامر رضا لکھتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انسان ان قریب مریخ پر قدم رکھنے والا ہے، لیکن معلوم نہیں وہ لمحہ کب آئے گا۔ بی بی سی کی معلومات تو ایک عام آدمی کی نسبت بہت وسیع اور وقیع ہوتی ہیں، اس لیے آپ آج صاف صاف بتا دیجئے کہ ہم لوگ مریخ کی سیر کب تک کر سکیں گے، اور کیا ہماری زندگی میں یہ ممکن بھی ہوگا؟
عامر صاحب، میری زندگی میں تو ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی زندگی میں انسان مریخ پہ ضرور پہنچ جائے گا۔ اصل میں میری نسل کے لوگوں کا سارا بچپن ایسی کہانیاں سنتے اور پڑھتے گزرا جس میں بتایا جاتا تھا کہ انسان عنقریب سرخ سیارے پہ پہنچنے والا ہے۔ 50 کے عشرے میں کہا جاتا تھا کہ اگلے 30 برس میں مریخ کا سفر ایک حقیقت بن جائے گا، لیکن 80 کا سارا عشرہ گزر گیا اور مریخ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔
عارف، آپ کو یاد ہوگا 2010 میں صدر اوباما نے اعلان کیا تھا کہ 2030 تک امریکی خلائی جہاز انسان کو لے کر مریخ پہ پہنچ جائے گا۔
جی ہاں، لیکن اب امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 2035 سے پہلے ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو عامر صاحب، میرا چانس تو جاتا رہا مریخ کی سیر کا، لیکن آپ تیار رہیے، فیض صاحب کے بقول، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے۔
اور ہم سامعین کو بتا دیں کہ یہی تھا آج کا سوال۔ آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
پاکستانی بینڈ لال ان دنوں لندن میں موسیقی کے میلے الکیمی میں حصہ لے رہا ہے، اور اس ہفتے فیفی ہارون نے لال کے لیڈ سنگرز تیمور خان اور مہوش وقار سے بات کی ہے۔
تیمور رحمان اور مہوش وقار، آپ آئے ہوئے ہیں لندن، ساؤتھ بینک جو ہے، جو شاید دنیا کا سب سے بڑا کلچرل سینٹر ہے، وہاں
आपका कॉन्सर्ट हो रहा है एल्केमी फेस्टिवल के सिलसिले में. दिस मे बी द बिगेस्ट वेन्यू जहां आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं.
जी, तादाद के एतबार से तो हमने काफी बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए हैं. मिसाल तौर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो उकाड़ा वगैरह मुजाहरीन के साथ कॉन्सर्ट्स किए हैं, उसमें भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग भी थे. मगर ये है कि प्रोफाइल के एतबार से, प्रेस्टीज के एतबार से, इंटरनेशनल स्टैंडिंग के एतबार से, म्यूजिकल क्रेडिबिलिटी के एतबार से, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम इतना बड़ा फेस्टिवल जो है उसको हेडलाइन कर रहे हैं.
जाहिर है बहुत से लोग ये जानते हैं आपके बारे में. आपकी जो सियासत है, जो आपकी कमिटमेंट है, वो लाल तो है.
जी बिल्कुल.
एक वक्त था जब मेन स्ट्रीम पार्टीज भी लेफ्ट की तरफ उनका रुझान था. अब या तो मिडिल की तरफ लोग आ गए या एक्सट्रीम राइट की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया है. तो आप अब तक कॉमरेड तैमूर रहमान हैं?
हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी तक कॉमरेड हूँ. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. पाकिस्तान में मेरी अपनी जिंदगी में हमने देखा है, 1980s में मैं बड़ा हो रहा था, उस वक्त रियासत जो थी इंतहाई शदीद राइट विंग थी, मगर सोसाइटी बिल्कुल बड़ी लिबरल थी और बड़ी रिलैक्स थी. मगर अब उलट हो चुका है. अब रियासत जो है ना फिर भी मिसमतन बेहतर होती जा रही है और सोसाइटी के अंदर जो है ना बहुत मसाइल,
पोलराइजेशन बहुत हो गया.
पोलराइजेशन बहुत है. अब आप देखें कि जो मुमताज कादरी वाला सारा सिलसिला हुआ और उसकी हमायत में जो जुलूस निकले, हजारों लोगों की तादाद में निकले,
और जब सलमान तासीर के लिए लोग इकट्ठा हुए तो शायद 1000. तो इस माहौल में फीलिंग क्या होती है?
मुझे फीलिंग ये होती है कि कुछ जिंदगी में चैलेंज होना चाहिए. आसान जिंदगी का क्या फायदा हुआ? तो मैं
मुझे जरूरी है इतनी मुश्किल जिंदगी
में. मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ इस हवाले से कि मुझे काफी तब्दीली भी नजर आई है. आपको तो पता ही है कि 2006 से तकरीबन 2009 तक हमने फौजी जो उस वक्त हुकूमत थी उसके खिलाफ हमने कैंपेन किया उकला तहरीक के साथ. 2008-09 के तकरीबन बाद हमारा जो मेन कैंपेन रहा वो बुनियादी तौर पर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी वगैरह. इस दौर में मैंने खुद तब्दीलियां देखी आवाम में, लोगों में, कि जब हम पहले हमने गाना रिलीज किया अपना दहशतगर्दी मुर्दाबाद, तो लोग उस वक्त हमें लिखते थे कि ओ जी ये तो वेस्टर्न एजेंडा है, ये तो जी अमेरिकन एजेंडा है. पता
अजीब सी ये बात है ना कि लोग समझते हैं कि दहशतगर्दी जिसमें कितनी जानें जाया होती हैं हमारे मुल्क में कि वो किसी और का एजेंडा.
एग्जैक्टली. मगर अब हम जब वही गीत परफॉर्म करते हैं आवाम में तो लोगों का बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स होता है और लोग वाकई अब ये समझते हैं कि जब तक हम इस चीज पर काबू नहीं पाएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता.
मेरा ख्याल ये जो हादसे हुए हैं, जैसे पेशावर का हादसा था जिसमें बहुत बच्चे जो थे उनकी जानें गईं, तो इस किस्म की जो हादसे हुए हैं उनसे लोगों को काफी नॉलेज आई है.
बिल्कुल जी.
अच्छा माविश, आप दोनों जो हैं यो मैरिड टू ईच अदर, शादीशुदा हैं, क्या जरूरी है कि एक दूसरे के जो पॉलिटिकल व्यूज हैं या पॉलिटिकल वैल्यूज हैं वो मिले एक दूसरे से?
जरूरी तो बिल्कुल नहीं है. आई डोंट थिंक हमारे भी
नहीं
पूरे हद तक नहीं मिलते. मतलब तैमूर कम्युनिस्ट है, मैं उसको सपोर्ट तो करती हूँ, मगर मैं फुली उस तरह बिलीव या यू नो उस तरह वो नहीं, उसकी आइडियोलॉजी नहीं करती. मगर ऑब्वियसली तैमूर जितना प्रोग्रेसिव माइंडेड है, मैं कहना चाहूंगी कि मैं भी शायद उतनी ही हूँ. सो अगर आपका जनरल आउटलुक उस तरह एक जैसा हो तो फिर चल सकता है. अगर तैमूर बिल्कुल लेफ्ट है, मैं बिल्कुल राइट होती तो कभी भी ना चल,
तो फिर आप बीच में मिल जाते हैं.
पॉलिटिक्स पे तो डिसएग्रीमेंट हो सकती है, म्यूजिक पे डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकती
है.
अच्छा आपके काम में, आपके गानों में पॉलिटिक्स को आप तरजीह देते हैं या मौसीकी?
दोनों ही अहम है. अगर मेरा ख्याल है सियासत ज्यादा हावी रहती है हमारे काम में, मगर जिस जरिए से वो पैगाम लोगों तक पहुंचना है वो तो मौसीकी है. अगर मौसीकी अच्छी नहीं होगी तो फिर पैगाम भी नहीं पहुंचेगा. हम समझते हैं कि अगर मकसदियत के बगैर हमारी मौसीकी होती तो उसकी वो बात ना होती जो कि अब है. लाल फिर लाल ना होता.
लगता है कि आप कोशिश ये करते हैं कि धुनें ज्यादा से ज्यादा सिंपल हों, कि जब आप कॉन्सर्ट्स में जाएं तो लोग गा भी सकें आपके साथ, समझ भी सकें. क्या है ऐसा?
ऐसे ही है. आपने बिल्कुल ठीक कहा. फीफी इवॉल्व कैसे किया? लाल गिटार पकड़ के मैं डेमोंस्ट्रेशन पे जाया करता था और वहाँ पे लोगों को मौसीकी के जरिए उनके जज्बात उभारने की कोशिश करता था. तो वहाँ पे जाहिर बात है वो जो नुआंसेस हैं और गजल मौसीकी की जो छोटी छोटी मुर्खियां वगैरह तो पता भी नहीं चलनी ना इतनी ऑडियंस वगैरह के अंदर. तो
ہمارا بھی میوزک بھی اسی طرح ایوالو کیا کہ وہ کراؤڈ کو اٹھانے والا میوزک بلکہ ناروں سے ہی ہمارے ٹیونز بنے.
آپ ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں شاید کوئی پاکستانی آرٹسٹ نہیں گیا ہو, اور آپ کی آڈینس جو ہے غریب عوام ہے پاکستان کی, جو کانسرٹ کے ٹکٹ کے پیسے نہیں دے سکتی, مگر آپ فری میوزک جو ہے ان تک لے جاتے ہیں اور یہ کیمپین آپ کی ایک طرح سے چلتی ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو شاید ایک الگ ہی کنیکشن فیل ہوتا ہوگا.
اسی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے. پاکستان میں جو پاپولر میوزک سین ہے نا وہ ایک طبقے کے اندر محدود رہا ہے. جس جانرا سے ہم نکلے نا وہ تھا وہ لاہور کا انڈر گراؤنڈ سین, مگر اس کی جو آڈینس تھی وہ ہمیشہ محدود تھی. اور میں ہمیشہ یہ فیل کرتا تھا اس حوالے سے کہ پاکستان کی عام لوکائی کے ساتھ کنیکٹ کرنا انتہائی ضروری. اب جیسے ہم لندن سے واپس جائیں گے ہم ایک نیا کیمپین لانچ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم کم سے کم 30 کانسرٹس ولیجز اور اسمال ٹاؤنس میں کریں گے فار دا نیکسٹ 6 منتھس, اور وہ یہی ہے کہ نان ٹکٹڈ اور عوامی ایونٹس وغیرہ ہوں گے.
ماوش, خواتین بھی آتی ہیں نظر ان کانسرٹس؟
بہت آتی ہیں. میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں کہ اچھا آتی بھی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, گانے گا رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ اچھا لڑکے بھی ہیں ساتھ, ہم اس طرح نہ کریں. وہ ساتھ فلی انفیکٹ زیادہ پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں آدمیوں سے, زیادہ ان کی زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے. بالکل, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے بھی کانفیڈینس ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر میں بھی پھر کھل کے گاؤں اور اسٹیج پہ مجھے نروس نہیں ہوتی میں اس طرح, کیونکہ لڑکیاں وہاں بھی کر رہی ہیں تو پھر میں بھی کر سکتی ہوں. اس سے بڑا سپورٹ ملتا ہے.
کانسرٹ ختم ہوتا ہے تو ساری خواتین ماوش کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم نے جھنگ میں پرفارم کیا ایک دفعہ, تو وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ حجاب پہنا ہوتا ہے, نقاب پہنا, پھول ساتھ گیت گا رہی ہوتی ہیں, چیئر کر رہی ہوتی ہیں, سب کچھ کر رہی ہوتی.
یہ میرا خیال ہمارے ہی پری کنسیو نوشنز ہوتے ہیں, مگر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے.
ہم بھی شاید اسی چیز کا شکار ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے لباس سے جج کر رہے ہیں.
ایک وقت تھا جب لال کا جو پیج ہے وہ فیس بک سے غائب ہو گیا.
فیس بک اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے کہ اگر وہ کوئی ریکویسٹ بھیجیں گے کہ یہ پیج جو ہے کوئی اینٹی اسلامک یا اینٹی اسٹیٹ کام کر رہا ہے تو فیس بک ول کمپلائی اور بند کر دیں گے پیج. اور ہمارے فینس نے بہت بڑے پیمانے پہ اس کو سوشل میڈیا پہ ٹیک اپ کیا اور میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اتنا پریشر بن گیا کہ 3 دن بعد حکومت نے وہ ریکویسٹ وڈرا کر لی.
آپ کا کیا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو حکومتیں جو ہیں ان سے اس قسم کی معاہدے کرنے چاہیے؟
ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے سوشل میڈیا کا کہ یہ سب کے لیے ہے, یہ ایک جمہوری میڈیم ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے دعوے پہ پورا اترنا چاہیے.
فیض صاحب جالب, یہ آپ کے کام میں بہت نمایاں ہوتے ہیں, اب تک ان کے الفاظ جو ہیں وہی معنی رکھتے ہیں لوگوں کے لیے؟
جی, کیونکہ وہ جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہوئے. اب جس طرح جالب صاحب نے اتنا خوبصورت وہ لکھا کہ ظلمت کو ضیا, بندے کو خدا کیا لکھنا, کئی ان کی نظمیں ہیں مگر, یا جالب صاحب نے جس طرح مولانا کا گیت سنایا ہم نے کہ بہت میں نے سنی تمہاری تقریر مولانا مگر بدلی نہیں اب تک میری تقدیر مولانا, تو آج بھی یہ ایشو ریزنیٹ کرتا ہے.
ہمارے ملک میں مولانے کم نہیں
ہوتے. اور جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم, ایک انٹرنل ایگزائل اور ایلینیشن بھی لوگ محسوس کرتے ہیں تو اپنے دل کے اندر.
یہ آپ محسوس کرتے ہیں پاکستان؟
ہاں جی, میں تو کرتا ہوں.
آئی تھنک لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی پاکستانی, آئیڈینٹیٹی کرائسس میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں.
ہم مصنوعی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور جو گہری چیزیں ہیں, جو اصل چیزیں, ان پہ تو ہماری توجہ ہے ہی کوئی نہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر دین کی بات کریں تو خدمت خلق پہ کوئی توجہ ہے نہیں. اس چیز پہ بہت توجہ ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے, چال اور چلن کس طرح کی ہونی چاہیے, بات چیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, مگر اس چیز پہ نہیں کہ بات کرنی کیا ہے, کرنی کس کے ساتھ ہے, کب کرنی, کیوں کرنی ہے, ان سوالات کو نہیں ہم اٹھا رہے. دل دل پاکستان تو ہر جگہ ہم گانے کے لیے تیار ہیں, مگر کس قسم کا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ توجہ دی جائے, اس پہ غور کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیں توجہ تو ہم ایک ایسا سماج چاہیں گے جو جمہوریت پسند ہو, جہاں مساوات ہوں, برابری ہو, تمام لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو قبول کیا جائے, اور یہی ہماری موسیقی میں بھی پیغام.
سوشل میڈیا پہ تو ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت ایک طرح سے گالی بن گئی ہے. آپ کسی سے ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ڈیموکریسی اس طرح ہوتی ہے, ایسے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی غلط راہ پہ آپ چلنے کو کہہ رہے ہیں. ضیاء الحق کے ٹائم پہ اس وقت تو جمہوریت جیسی کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہوتی تھی, اور اب دیکھیں کہ کہتے نہیں جمہوریت جو ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے, ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں.
ضیاء الحق کے دور کے بعد جس قسم کی جمہوریت آئی اس سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھی, اور دوسرا پھر میڈیا نے بھی بڑا جمہوری اداروں کو اور جمہوری طرز حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. میرا یہ خیال ہے کہ جمہوری قدروں پہ تنقید نہ کی جائے. اگر کوئی جمہوری قدروں سے دور ہٹتا ہے تو اس پہ اس بنیاد پہ ضرور تنقید کی جائے کہ وہ جمہوری قدروں سے دور ہٹ رہا ہے. پوری سماج کے اندر جو ایک کنزرویٹو اور ایکسٹریم رائٹ ونگ کی طرف موو ہوا ہے, اینٹی ڈیموکریٹک اور جمہوریت مخالف جو سوچ ہے وہ وہیں سے پنپتی ہے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھیوروکریسی پیدا ہو جائے, وہ تو چاہتے ہیں کہ جی ایسی حکومت پیدا ہو جائے جس میں صرف مولانا حضرات جو ہیں وہی بتا سکیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے اور باقی عوام کا کوئی کردار کسی قسم کا نہ ہو سکے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ فیض اور جالب اور فراز اور منٹو اور کتنے سارے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اس طرز حکومت کو چیلنج کیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا. اور یہی چیزیں ہم شیئر کرنے لندن آپ کے پاس آئے ہیں. جو الکیمی 2016 کا جو فیسٹیول ہے, بڑی سی پروجیکشن اسکرین ہے جس پہ ہم پاکستان کی مختلف اسٹرگلس کی امیجز بھی ڈال رہے ہیں اور اس شاعری کا ترجمہ وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں. ہم ایک نیا پہلو پاکستان کا ایک بین الاقوامی اسٹیج پہ رکھنا چاہ رہے کہ ہاں وہ پاکستان تو ہے کہ جہاں بم دھماکے ہوتے ہیں,
مگر صرف سرخیوں میں پاکستان تو نہیں
ہو سکتا, مگر یہ پاکستان بھی ساتھ ہے. اور آئیے اس سے پاکستان کو بھی سیلیبریٹ کریں, جو ترقی پسندوں کا, روشن خیال لوگوں کا, جمہوریت پسند لوگوں کا پاکستان ہے.
یہ تھے بینڈ لال کے تیمور خان. اس کے ساتھ سیربیت ختم ہوا. آخر میں خبروں کا خلاصہ.
پاکستانی حکومت نے امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے. وزارت داخلہ کے مطابق ان کی میت لینے کے لیے ان کے عزیز نے حکومت سے رابطہ کیا تھا, جس کے بعد ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا جو ملا اختر منصور سے مل گیا ہے. مالی میں اقوام متحدہ کے مشن نے بتایا ہے کہ اس کے 5 امن کار وسطی مبتی خطے میں ہونے والے ایک حملے میں ہلاک, جبکہ دیگر زخمی ہو گئے ہیں. سعودی عرب نے ایران کے الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس سال حج کے دوران اضافی مراعات مانگ رہا تھا, جس میں احتجاجی مظاہرے کرنے کی اجازت بھی شامل تھی, جو کہ ناقابل قبول ہے. اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران 700 سے زیادہ تارکین وطن اور پناہ گزین بحیرہ روم میں ڈوب گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.